أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. محترم علماء اكرام، معزز سامعين، ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے، صلاة اور سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات پر. آج جو ہے دوسری تاریخ ہے سفر کی، اس مناسبت سے کہ اس مہینے میں جو اہم اہم واقعات پیش آئے تو اس پر ہم کچھ روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مہینہ شروع ہوا تو ہم کم از کم یہ دعا جو مسنون دعا ہے اس کو یاد کریں. قرآن شریف میں ہے فاتبعونی، ہم مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے تو ہمارے ہی فائدہ ہے. یحببکم اللہ، ہم محبوب بن جائیں گے اللہ جل وعلا کے. اور ہم انسان بشر ہے تو گناہ وغیرہ بھی کرتے ہیں. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ جل وعلا ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے. تو آسان دعا یہ ابو داود میں ہے، ہلال خیر و رشدین، یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما اور رشدین، اور اس میں رشد ہو کہ ہم جو ہے تو تمام کام میں جو ہے پائے تکمیل اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے. پھر دوسری دعا، اور خاص طور سے ہمارے جنوبی افریقہ ہمارے اپنا وطن، ہم سب کو پتہ ہے جرائم کی کثرت اغوا وغیرہ تو یہ دعا جو صحیح حدیث ہے ترمذی شریف میں اللہ اکبر اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله يا الله یہ جو چاند ابھی نظر آیا ہم خود دیکھیں اور پھر جو ہے ہم یہ دعا کرتے التجا کرتے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں کہ ہمارے ایمان ہمارے اسلام ہمارے جان مال عزت آبرو خاندان سب کی حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے ہم ایسے اعمال اور ایسے اقوال صادر ہو جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور تیسری دعا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہاں مدفون ہے مسجد الاقصی کی بالکل پاس میں جو مقبرہ ہے تو وہ راوی اس حدیث کے مسند احمد میں فرمایا کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہو تو آپ یوں الفاظ بیان فرمائے تو اللہ اکبر الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انی اسألک خیر ھذا الشہر یا اللہ جو بھی اس مہینے کے لئے بہتر ہو ہمارے لئے بہتر ہو تو وہ آپ ہمارے لئے پورا فرما دیجئے یا اللہ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے تو کم از کم یہ تینوں دعا یا ایک دعا ہم یاد کریں اپنے اولاد کو بھی تعلیم تلقین دے امام مالک رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے امام مالک رحمہ اللہ مہینے کے شروع میں بہت زیادہ قربانی کرتے تھے بہت کچھ کرتے تو طلباء نے عرض کیا استاد جی ہم دیکھتے ہیں جب مہینے شروع ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ محنت کاوش ہوتی ہے تو فرمایا کہ جب مہینے شروع ہو اور ہم نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ پورے مہینے کو آسان فرمائیں گے اور ہمارے حالات پر جو ہے رحم فرمائیں گے اگر شروع ہی سے گڑبڑی کی تو مہینے میں بھی گڑبڑی ہو جائے گی اور جو ہے ہمارے یہاں بھی اور عرب کا دستور تھا حدیث بخاری شریف کی مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر ایک ہے سفر ہم سفر کر رہے ہیں یہاں سے ڈربن کیپ ٹاؤن اور عمرہ وغیرہ کے لیے تو وہ تو سین کے ساتھ ہیں یہ ہے سفر سواد کے ساتھ تو سفر لا سفر کہ یہ مہینہ جو ہے اس میں بدفعلی نہیں منحوس نہیں ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان سب چیزیں کو جو ہے منسوخ کر دیا اور کہا اس کی کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں تو ہم صحیح صحیح عقیدہ کو اپنے اولاد کو طلباء کو کہ بتائے کہ جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ زمانہ کی مثال جو ہے ایک برتن کی طرح ہے کہ ہم اس میں زمزم بھی ڈال سکتے ہیں ہم اس میں شراب بھی ڈال سکتے ہیں عیاذ باللہ تو جس طریقے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں سفر کا مطلب کیا یہ اس سے پہلے جو تین مہینے آئے اربعۃ حرم قرآن شریف میں ہے بخاری شریف کی روایت ہے ثلاث متوالیات ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم تو اس میں قتل وغیرہ نہیں ہوتا پھر سفر کا مہینہ بر سب چلے جاتے تھے تو گھر وغیرہ سفر صفر تو کوئی نہیں ہوتا تھا تو اس مناسبت سے مہینہ کا نام بھی وجود تسمیہ سفر ہو گیا اس مہینے میں عجیب عجیب واقعات آئے میں ذرا عرض کروں اس کے بارے میں یکم غرت سفر جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں تو پہلے سفر کو آٹھویں تاریخ جو ہے آٹھویں سال سنت ثامنہ میں اور آٹھویں سال ہجرہ کا تو اس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس سے پہلے ہم کو پتہ ہے غزوہ احد میں کیا ہوا حدیبیہ میں کیا ہوا لیکن مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا ولید بن ولید کو جو کہ اسلام قبول کر چکے کہ اپنے بھائی خالد کو بتاؤ اتنے ہوشیار ہے کہ وہ صحیح صحیح انتخاب کرے تو وہ خود تشریف لائے مکہ سے اور یہ سفر کا مہینہ تھا پہلی تاریخ اور انہوں نے اسلام قبول کی اور پھر اس کے تین مہینے کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں جمادی الاولی میں وہ جو جنگ ہوا تھا مؤتہ میں تو وہاں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن حارثہ عبداللہ بن رواحہ جعفر رضی اللہ عنہ یہ سب امراء ہوں گے اگر وہ شہید ہو جائے اور چنانچہ سب شہداء ہو گئے مؤتہ میں اردن میں جودن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ آپس میں مشورہ کر لیجئے تو چنانچہ انتخاب ہوا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو اس جنگ میں انہوں نے نو تلواریں کو ختم کی اور اتنا مظاہرہ کیا کہ میں جو ہے مجاہد آدمی ہوں اور جو ہے جب واپس آئے مطلب فوج کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں جب آیت نازل ہوتی ہے سبب النزول تو یہ واقعہ ہوا سبب الورود. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد کو, اے خالد رضی اللہ عنہ وارضاہ, تم تو سیف اللہ ہو. تو اس واقعہ وہ موتا کے واقعہ کے بعد جو کہ جمادی الاولا میں ہوا اور سنہ الثامنہ میں آٹھویں سال میں, تو اس وقت اور جو ہے اس کے کارنامے تو بہت عجیب سے ہے, لیکن یہ ہے کہ 21 سال جو ہے 21 میں اللہ کے پیارے ہو گئے, حمص میں مدفون ہیں. اور آج ان کم بختوں نے, شیعوں نے وہاں پر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز وغیرہ کے قبر مزار وہاں ہے, اس کی بھی بے حرمتی کی, پامال کیا. تو دیکھو یہ موت کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے اتنی شرارت کرتے ہیں. تو یہ ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ. پھر یکم سفر کو جو ہے ابھی 16 سال پہلے 2004 میں شیخ احمد یاسین شہید ہو گئے تھے, اور آپ کو پتا ہے فجر نماز کے بعد نکلے تو پھر ان اسرائیلی والوں نے ان پر جو ہے وہ فائرنگ کی وغیرہ, اور پھر جو ہے شہید ہو گئے. لیکن اس کے نتیجہ میں کیا ہوا, یہ تو ولی اولاد میں تھے. بخاری شریف کی حدیث قدسی, من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب, جس نے میرے ولی اللہ کو تکلیف پہنچائے اور ان سے دشمنی ہوئے رکھی تو میں خود اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ ایریل شرون پر اللہ نے ایسے عذاب مسلط کی, 8 سال تک سکرات میں رہے. تو دیکھیں اس واقعہ کے بعد تو یہ اللہ کی لاتی بے آواز ہے. تو یہ واقعہ پیش آیا ایک سفر کو, اور یہ 2004 میں. چلے ہم آگے چلے, 3 تاریخ کو جب ہم حدیث کے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک ہے امام, ہم کہتے ہیں حاکم ابو عبداللہ, اور نیساپوری, یہ نیساپور جو ہے ایران میں ہے, اور وہ جگہ ہے نیساپور, اگر آپ ایران تشریف لے آئے تو وہ جگہ مرکز تھا محدثین فقہا سب اولیاء کا, آج نام نشان نہیں. اسی نیساپور میں امام مسلم مدفون ہے, اسی نیساپور میں امام بیہقی مدفون ہے, اسی نیساپور میں امام حاکم ابو عبداللہ مستدرک حاکم, تو ان کی کتاب مشہور ہے. تو 3 تاریخ سفر کی, 405 ہجرے میں وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. تو اس وجہ سے موقع مل جائے تو کم از کم ان کتابوں کا ہوا ہم جو ہے مطالعہ کریں. تو ہم دیکھیے بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا, کہا کہ حاکم تو ایک ہی تھے اور یہ امام ابو عبداللہ نیساپوری, تمام احادیث ان کو یاد. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے شرف, کیسے فضیلت جو ہے ان حضرات کو. پھر ہم آگے جائے 4 تاریخ کو, جب ہم جاتے ہیں عمرہ کے لیے تو وہاں پر کبھی کبھی ہم جاتے تنعیم, اور وہاں تنعیم میں ہم عمرہ کے لیے نیت کرتے ہیں, احرام باندھتے ہیں. اس تنعیم میں ایک عجیب واقعہ ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ سنت الرابعہ کا واقعہ ہے, 6 سال ہجری کے بعد, کہ بعض لوگ آئے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسلام قبول کی اور چند مدرس اور اساتذہ کی ضرورت ہے, تو 6 افراد کا انتخاب ہوا, میں بس مختصر کر لیتا ہوں. تو پھر جو ہے ان میں ایک جو ہے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ, تو ان کو ان لوگوں نے غداری کی, پھر مکہ مکرمہ لے گیا. پھر جو ہے یہ تھا صحابہ کا شان, اور جو ہے جب وہ حارث کے خاندان میں تھے, انہوں نے حارث کو قتل کیا تھا بدر میں, تو خیر جو ہے اس میں جو ہے ایک بچہ گم رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں استورہ تھا, اور بچے ان کے ران پر, تو جب دیکھا وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے, ایک ہاتھ میں تو استورہ, دوسرے جو ہے ران پر بچہ. تو فرمایا خبیب رضی اللہ عنہ نے, کیا تم ڈرتے ہو کہ میں کچھ نقصان, ہم ایسے نہیں کرتے, ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں, ہم تو با وفا لوگ ہیں. تو پھر اس خاتون نے فرمایا کہ ہم نے کبھی ایسے اسیر نہیں دیکھا کہ جن کے پاس جو ہے رزق آتا تھا غیر موسم میں, جیسے سیدہ مریم رضی اللہ عنہ. تو اس طریقہ خیر پھر جو ہے انہوں نے تو فیصلہ کر دی کہ یہ سنت الرابعہ 4 سال اور 4 تاریخ سفر کی, پھر غزوۃ الرجی کے نام سے ہیں. تو پھر جو ہے ان کو لے گیا تنعیم میں, انہوں نے درخواست کی سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ, مجھے اجازت دیجئے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھ لیجئے. اول من سن الصلاۃ, سب سے پہلے جنہوں نے یہ سنت جاری کی, فی تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے تو سنت ہو گیا. تو اس نے عقبہ بن عدی رضی اللہ عنہ اور فرمایا, آپ لوگ شاید سمجھتے ہوں گے میں نے نماز جو ہے مختصر کی, موت کی درد سے نہیں, میں جو ہے میں تیار ہوں. اور پھر اس کے بعد ایسے دعا کی, ہم ہر ایک کو جتنے ظلم ہو رہے آج کل مسلمانوں کے خلاف, اہل السنہ کے خلاف, وہ دعا کی, اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا. وہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ آدمی مظلوم ہے اور ہم جو ہے ختم ہو جائیں گے. تو یہ واقعہ بھی جو یہ غزوہ رجی 4 تاریخ ہو اور 4 سال ہجرہ کے بعد, پھر ہم آگے جائے جو ہے سفر کا مہینہ میں, جو ہم دیکھتے ہیں 7 تاریخ کو تو غزوہ وہ جو ہے اختلاف ہو گیا تھا صحابہ کے درمیان, صفین کا واقعہ 37 میں, ایک طرف سے علی امیر المؤمنین, دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو یہ مفسدین جو ہے اور منافقین نے اور ابارا اور اچھالا, تو صحابہ تو سینا علی فرماتے تھے قتلانا و قتلاہم فی الجنہ, تے ہمارے جو ہے شہید ان کے شہید سب جنت میں جائیں گے. تو اسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پوچھا, امام احمد ایک طرف جنگ جمل, ایک طرف صفین, یہ صفین جو ہے شام اور عراق کے درمیان, تو فرمایا آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تو کہا کہ ہم یوں کہتے ہیں, تلک امت ان قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. تو ہم جو ہے صحابہ کا تحفظ اور ان کے ناموس کا تحفظ کرنا واجب ہے, اور جو ہے ہم کہیں گے کہ سیدنا علی تو خلیفہ, لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دعویٰ بھی صحیح کہ یہ جو قاتلین ہیں عثمان کے وہ تو آرام سے ادھر ادھر اور فوج میں داخل ہو گئے سیدنا علی کے. تو یہ مطالبہ تھا, یہ مطالبہ نہیں تھا خلافت کا جیسے کہ بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو ہمارے دل کو بالکل صاف ہو صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں. پھر آگے ہم چلتے ہیں 9 تاریخ کو 656 میں, ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد کی کیا حال ہوا, کہ ہلاکو خان آئے تھے اور جو ہے پورے بغداد کو نیست و نابود تقریباً کر دیا. ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں, 150 ملین 1.5 سے زیادہ ملین آدمی شہید ہو گئے, اور یہ کمبخت ابن القمی توسی وغیرہ نے غداری کی, اور یہ تاتار لوگ آئے تھے گنجس خان جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں, ان کا پوتا ہلاکو خان, اور انہوں نے سب صاف کر دیا بغداد میں وغیرہ. آپ جا کر دیکھ کر, الحمدللہ ہمارا سفر ہوا عراق ایران کا, کہ علماء نے لکھا صدام کے زمانے میں, یہ تو ہمارا ابھی حالت ہے, کہا کہ جتنے بھی مخطوطات اور کتابیں تھی وہاں کے کتب خانے میں کسی عرب ملک میں آپ کو اتنے مخطوطات نہیں مل سکتے تھے جتنے کہ عراق میں تھے. سب جو ہے انہوں نے آتش کر دی, آگ لگا دی, سب ختم کر دی. تو اس زمانے میں کیا کہ جو ہے سیاہی جو ہے اتنا زیادہ پانی پر پانی کا رنگ نظر نہیں آتا تھا. تو یہ نقصان جان مال سب کے نقصان, تو یہ ہمارے جو ہے تاریخ اب خود جو ہے ملاحظہ فرمائیں. تو یہ ہو گیا, پھر ہم آگے چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ 13 تاریخ کو امام نسائی رحمہ اللہ 303 میں ان کا انتقال ہو گیا. امام نسائی رحمہ اللہ تو بہت بڑے محدث, اور ان پر بھی الزام لگایا کہ اس میں شیعیت ہے, حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں, اس نے ایک کتاب تصنیف کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پر, فضائل مناقب پر. پھر لوگوں نے کہا کہ اس قسم کی باتیں وغیرہ جو ہیں, خیر جو ہے اس کو نازک جگہ پر مار پٹائی ہوئی. تو دو قول ہے, ایک قول تو یہ ہے کہ وہاں مدفون ہے مکہ مکرمہ میں, دوسرا قول یہ ہے کہ فلسطین میں, جہاں کہیں بھی ہو اس کی کتاب ہمارے لیے کام کی چیز ہے. کہ کتاب الاستعاذہ آپ اس کا جو ہے امام نسائی کا مطالعہ کرے, کہ اکثر دعا جو پناہ کے لیے اس میں امام نسائی کی کتابیں ملیں گی آپ کو جو ہمارے درس میں شامل ہیں. اور ہمارے الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضرت مولانا عزیز احمد بہاری صاحب, جو مولانا قاسم سیمہ رحمہ اللہ مرے محتمیم صاحب کے استاد تھے 40-42 سال پہلے, پھر ہم نے جو ہے حضرت کے پاس جو ہے سنن نسائی ہم نے پڑھی حضرت کے پاس. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کے بھی بال بال مغفرت فرمائے. تو یہ ہے امام نسائی. پھر ہم آگے چلتے ہیں 20 تاریخ کو, بعض کہتے ہیں 20, بعض کہتے ہیں 28. پھر جو بھی ہو, سیدنا حسن رضی اللہ تعالی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے اور جو ہے نواسے, سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ الاصابہ میں ہے, حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ کانا مسموم, کو کسی نے زہر پلایا اور آخری وقت میں سینا حسین رضی اللہ عنہ آئے اپنے بھائی کے پاس, سینا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس, اور کہا کہ کس نے یہ زہر پلایا آپ کو؟ تو کہا کہ مجھے نہیں بتایا اس نے, ابن حجر نے لکھا اس میں. تو خیر جو ہے یہ واقعہ جو ہے 20 تاریخ کو سفر کی, 28 تاریخ کو سن 550 میں ہو گیا. یہ سینا حسن رضی اللہ عنہ تو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, اور ان کا کارنامہ تو یہ کہ جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, وہ تو سید ہے, اس وجہ سے ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما. اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کریں گے تاکہ وہ جو ہے صلح ہو جائیں. اور چنانچہ ایسے ہی ہوا, 6-7 مہینے کے بعد پھر دست مستعفی ہو گیا, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا. چنانچہ یہ سال 41 جو ہے عام الجماعہ, پھر 41 سے لے کر 7 تک 60 تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے خلافت سنبھالی, امارت سنبھال. تو یہ عجیب, اور پھر مدفون ہے وہاں مدینہ منورہ میں. اس واقعہ کے بعد یہی لوگ کہتے تھے اے حسن, ہم کہتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تم نے آر لایا ہمارے لیے. تو فرمایا کہ الآر خیر من النار, تم لوگ کہتے ہیں کہ آر, لیکن یہ نار اور آگ سے بہتر ہے. تو یہ ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے عجیب واقعات بھی ہے ان کے. پھر ہم آگے چلتے ہیں 27 تاریخ کو, 589 کو, اور پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا اسی مہینے میں. کون ہے صلاح الدین ایوبی؟ آج جبکہ عرب ممالک اپنے نفاق کا اظہار کر رہے اسرائیل کے ساتھ, اس وقت اس وقت جو ہے کیسے صلاح الدین کی ضرورت ہے. میں جب پہلی مرتبہ گیا, ایک عرب نے ایک لوحہ نکالا, فتحہا عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين ومن يحررها الان, پھر علامت السوال. یہی فلسطین فتح ہوا سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں, اور پھر آزادی ملی صلاح الدین کے بعد جو ہے. اور آج کون آئے گا, کون نیا صلاح الدین آئے گا؟ تو صلاح الدین کے دو واقعات آپ سے عرض کروں. 1099 سے لے کر 1187 تک جو ہے 88 سال کے احتلال اور اکوپیشن کے بعد کرسچن لوگ آئے تھے, سب کچھ جو ہے ختم کر دی, نہ مسجد اقصا میں جمعہ کی نماز, نہ کسی مسجد میں نماز. 88 سال 88 years اوکیوپیشن ان کے رہا. اللہ جل وعلا نے اس آدمی کو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا انتخاب فرمایا, اور اس دن جو ہے 27 رجب 1187 سال تھا, اور جمعے کے روز جب وہاں ممبر پر کھڑے ہو گیا تو خطبہ شروع کی, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دیکھیے یہ ہے ہمارے اسلاف, یہ ہے, اور جو ہے ان سب کو شکست دی اور اللہ تعالی نے واپس کر دیا. تو جو ہے اس کا انتقال ہو گیا تھا 589 میں, 27 سفر کو, 27 سفر کو, اور پھر وہاں پر گئے دمشق میں گئے تھے, اور پھر 17 بچے نرینہ اولاد اور ایک لڑکی, نہ ان کے پاس پیسہ نہ کچھ بھی نہیں. اور اس وقت ارادہ کی کہ میں عمرہ حج کے لے جاؤ, بیمار ہو گئے 55 سال کی عمر میں, اللہ کے پیارے ہو گئے, نہ مکہ دیکھا نہ مدینہ دیکھا, لیکن کوئی اسلامی تاریخ نہیں لکھ سکتے ہیں اور صلاح الدین کا نام نہ ہو. چنانچہ موت کے بعد المانی حکومت نے, جرمن حکومت نے وہ ایک لوحہ جو ہے جو نصب کیا اور لکھا سیلدن دا جاست, اتنا منصف آدمی, الفضل ما شہیدت بالاعداء, کہ دیکھیے کہ آپ کے دشمن بھی مانتے کہ اتنا انصاف والا آدمی. پھر 30 تاریخ کو جو ہے اگر آپ ایران تشریف لے جائیں تو ہاں ایک جگہ ہے مشہد, تو یہ لوگ کہتے ہیں شیعہ لوگ لعنہم اللہ کہ امام سامن امام رضا کا انتقال ہو گیا. تو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اہل السنہ میں سے ہے, ظاہر بات ہے اہل بیت میں سے ہے, کہ یہ سینا علی پھر سینا حسن سینا حسین پھر زینا زین العابدین پھر حضرت باقر پھر حضرت جعفر صادق پھر موسیٰ کاظم پھر یہ حضرت موسیٰ کاظم کا صاحب زادہ ہے, اور یہ علی تو بن موسیٰ, تو ان کا ٹائٹل اور لقب جو ہے حضرت رضا. یہ دو 203 میں اللہ کے پیارے ہو گئے اور یہ جو ہے وہ بھی حجر ہی مشہد جس کو آج کل حضرت یہ مشہد کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے اصل نام اس کا تھا توس اور یہ جگہ جو ہے وہ فتح ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور پھر ان شیعوں نے جو ہے اس کو تبدیل کر دیا مسجد میں تو ہمارے تاریخ میں عجیب و غریب واقعات ہیں ضرور جو ہے قرآن شریف کے بعد حدیث کے بعد اور فقہ سیکھنے تو یہ تاریخ پر بھی حضرت علی میاں حضرت مولانا ابو الحسن ندوی نور اللہ مرقدہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں ورنہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ صحیح تاریخ کا مطالعہ کرے تو وہ ایسے جو ہے ہمت افزائی ہوگی کہ ہم آئندہ جا کر جو ہے ہم بہت کچھ کر سکیں گے اور جو ماضی میں ہم نے غلطی کی ان غلطی کا اعادہ نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمارے مجاہدین کو بال بال مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی جو ہے وہ جذبہ دے کہ ہم بھی دین کے لیے قربانی کریں اور آخر میں صرف ایک بات کہ آپ کو پتہ ہے سب کے پاس کلپ آیا ہوگا اب یہودی والے جو ہے یہاں تک دعویٰ کر رہے کہ مکہ بھی ان کا ہے مدینہ بھی ان کا ہے الیاذ باللہ ہر روز ہم یہ دعا کرے یا اللہ مکہ مکرمہ ہو مدینہ منورہ ہو حرمین شریفین ہو مسجد الاقصی ہو تمام مساجد دنیا میں یا اللہ آپ ہی اس کی حفاظت فرمائے اور ہم کو توفیق دے کہ ہم بھی بار بار مسجد میں جائے اور مسجد میں نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وكما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري I'm most definitely not worthy of saying anything in the presence of Hazrat and our seniors, but merely with the intention of our rectification and the mention of those beloved souls, the ashab, the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the immense sacrifices for the cause of deen, a salient quality and feature of each sahabi radiallahu an, was that they were absolutely truthful and sincere of heart. Allah Ta'ala attests to this time and again as read in the ayah أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ In the hadith quoted from the Bukhari Sharif Sayyidina Anas bin Malik radiallahu an khadim, attendant of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and he had benefited immensely from the age of 10 up to 20 in the khidmah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and therefore he conveys a great portion of the knowledge of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to the ummah One sunnah we learn, a great sunnah in which there are innumerable blessings and benefits. Many times we complain that there is no happiness, there is no peace, there are no blessings at home. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam says to Sayyidina Anas radiallahu anhu, Ya Bunayya, إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أَهْلِكَ Whenever you enter home, then make salam to your family members, تَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِكَ It will be a source of blessings for you, for your home, and all the family members. So the sunnah of entering the home with the right foot, read Bismillah, make salam, a source of great blessings. So he narrates this hadith wherein Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, the person who has the following three qualities will actually taste the sweetness of iman. Halawatul iman, the sweetness of iman. There are no words in this that can describe the ecstasy of the sweetness of iman. Allama Ibn Hajar rahimahullah ta'ala in elaborating this says it can be classified as an example given like a person who is afflicted with an illness known as safrawi, something similar to jaundice or as in the recent virus, some people lose taste and smell. that when a person has that illness, you cannot, even honey does not stay sweet. But as a person becomes better and better and finally regains full health, then can taste the sweetness of honey. So similarly, the example of that person, that weakness of iman, we obey the commands of Allah Ta'ala and we keep on trying and trying. Initially we do not have it, but ultimately a time comes when that effort is made by being in the company of the salihin, of the pious, striving in the path of Allah Ta'ala, tilawatul Qur'an, dhikrullah, abundant tawbah and istighfar. Eventually when a person's level of deen increases, then one is at that stage where good deeds become desirable to a person. A person derives genuine joy and pleasure in the obedience of Allah Ta'ala. Halawatul iman, our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gives other instances. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam says very, very importantly, and especially in these times when immodesty, immorality is so rampant and rife, that the gaze, a lustful gaze that is cast, it is a wrongful gaze that is cast, it is a poisoned arrow from the arrows of Iblis, that is poisonous, detrimental to a person's iman. And whomsoever is tempted to cast that gaze towards haram, and in these times, whether it is in reality, whether it is on the cell phones, on the laptops, on the TV, there are so many different temptations of haram. A person lowers one's gaze for the pleasure of Allah alone, that my Allah is watching me and I fear my Allah Ta'ala. أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ. It is the promise of Allah Ta'ala that for lowering that gaze from haram, Allah Ta'ala will replace that with such a joy and ecstasy of iman that one will taste the sweetness of iman. Sweetness of iman means that one relishes and enjoys ibadah. As Imam Fadhl Rahman Ganj Muradabadi rahimahullah ta'ala says, and this is when you have this love with Allah Ta'ala, that when you make a sajda, Allah Ta'ala ne pyar kar diya. When I went into sajda, it was as if I am deeply in love with Allah Azza wa Jal. We find Sahaba radiallahu anhu majma'in, Hadrat Abbad bin Bishr radiallahu ta'ala an, Ammar bin Yasir radiallahu ta'ala an, on the return journey, are left to send guard at the hilltop, while Nabi sallallahu alayhi wa sallam and Sahaba radiallahu anhu majma'in are resting. And Hadrat Ammar radiallahu ta'ala an rests, Abbad bin Bishr radiallahu anhu is standing guard. And while standing guard, he says that I might as well perform salah at the same time. And he commences this nafal salah, and in it starts to read Suratul Kahf. The enemy see him from a distance and they start shooting arrow one after the other towards him. But this does not deter his salah. Eventually, when he is so severely injured that he fears that he may die and the Muslims then can become exposed, it is only then that he wakes up his companion to alert the others. So Hazrat Ammar radiallahu ta'ala says to him, why did you not wake me up earlier when you were hit with the first arrow? He says, the joy I was getting from Suratul Kahf, I did not wish to break that salah because of the relish, the pleasure and enjoyment I was getting in reading Suratul Kahf. So this is halawatul iman. The Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that the one who has the following three qualities will taste the sweetness of iman. Number one, that person for whom Allah and his Rasul sallallahu alayhi wa sallam are more beloved to him than anything and everyone in this entire world. Whether it is another human being or things that we may have an attraction to, Allah and his Rasul sallallahu alayhi wa sallam's love supersedes the love for anything else. In fact, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala around these chapters has established an entire bab, an entire chapter called that Hubbu Rasuli sallallahu alayhi wa sallam min al-Iman. Love for Nabi sallallahu alayhi wa sallam that supersedes the love we have for anyone, including ourselves, is an integral part of our iman. Second, that person loves another mu'min, another believer, only and solely for the pleasure of Allah Ta'ala. And the intention, the objective, the inspiration for loving another believer, there is no ulterior motive, it is solely and only for the pleasure of Allah Ta'ala. A sign of this is that whether a person is praised, whether a person is criticized, it will not affect that relationship because its inspiration is the love, the pleasure of Allah Ta'ala, and it will be guided what pleases Allah Ta'ala and what displeases Allah Ta'ala. And lastly, that iman in Islam is the most valuable thing to that person. That person despises, the person hates losing iman and Islam, just as a person despises and hates being thrown and flung into a fire. Subhanallah, these three qualities, that Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam are the most beloved, you love a person only for the pleasure of Allah Ta'ala, and that one despises losing iman and Islam, just like one has to be thrown in a physical fire. We can find examples of all of these in the life of the great Sahabi, Hazrat Abdullah bin Hudhafa bin Qais bin Sa'ad bin Adi, As-Sahmi al-Qurashi radiyallahu ta'ala an. This is one of the early entrants into Islam, min as-sabiqin al-awwalin, a Sahabi of many, many virtues. He was honored with hijra, with migration to Habasha when it had taken place the second time with his brother, Hazrat Qais bin Hudhafa radiyallahu an. So Abdullah bin Hudhafa radiyallahu ta'ala was very beloved and dear to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. It was him whom Nabi sallallahu alayhi wa sallam used to make the alan during the days of Hajj in the Hajjatul Wada, that the days of Tashriq are days wherein there is no fasting, it is days of eating and drinking. Two incidents in the life of Sayyidina Abdullah bin Hudhafa radiyallahu anhu teaches us many, many lessons. We'll summarize it and keep it brief. One is when Nabi sallallahu alayhi wa sallam had decided to write letters inviting the major kings of the world, major leaders of the time towards Islam, and six letters and six Sahaba radiyallahu anhu majain were chosen to carry these letters. Nabi sallallahu alayhi wa sallam knew the great danger that existed in the carrying of these letters. They were going off to far off foreign lands with whom there were no peace treaties, so their lives were in danger, foreign languages, and these were people who up to very recently considered the Arabs naturally to be their subjects. And here it is an invitation for them to leave their religion and forsake their glory and their pomp and splendor. Nabi sallallahu alayhi wa sallam said to them that do not respond to me the way the Bani Israel responded to Sayyidina Isa alayhi salatu was salam. Subhanallah, Sahaba radiallahu anhu ajma'in, once again their virtue, their accolades, that how sincere they were in love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the Rawafid and the Shia make detrimental statements that all of them, with the exception of only a few, had reneged on Islam, na'udhu billah, had forsaken Islam. Impossible for this great fraternity. What did they respond to Nabi sallallahu alayhi wa sallam, full well knowing all of the dangers, that we will never respond and treat you how the Bani Israel treated Sayyidina Isa alayhi salam. Send us wherever you want to and we will happily accede to your request, O Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Abdullah bin Hudhafa radiallahu anhu is given one of the most difficult tasks of carrying this letter to Kisra Parwez, the leader of the Persian Empire. And so he bids farewell to his wife, to his child, and travels all along. تَرْفَعُهُ النَّجَادِ وَتَحُطُّهُ الْوِهَادِ, going up mountains, coming down valleys, وَحِيدًا فَرِيدًا لَيْسَ مَعْهُ إِلَّا اللَّهِ, all alone, but in his love and his passion for Islam, he comes to the court of the Persian Empire of the Kisra, who was filled with arrogance and haughtiness, and they used to look down upon the Arabs well before that, as subjects, as slaves to them. And so he seeks permission to go to the court of Kisra to hand over the letter. The guards inform Kisra, the court is set up, he asks for it to be decorated even more to show his pomp and splendor. But Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi, as-Sahabiyul Jalil radiyallahu ta'ala, comes in with the utmost of simplicity. His clothing is described as absolutely simple, a thin sheet, coarse clothing like that of a Bedouin, not affected by the temptations that were put around him. When he comes close to the Kisra, with no inferiority complex whatsoever in the court of one of the superpowers of the time, knowing that Islam is haqq and truth, and in it lies all kinds of dignity and honor, Kisra says to one of his guards, that take the letter from him and pass it to me. Subhanallah, what adherence and love to Rasul sallallahu alayhi wa sallam. He says, Nabi sallallahu alayhi wa sallam had asked me to convey it personally, so even in this little bit, لا أخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, and he wished to hand it over personally. Kisra says, fine, give it to me. He opens the letter and asks one of the scribes from the area of Hira in Arab to read it and translate. When the first line is, بسم الله الرحمن الرحيم, من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى, from Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the messenger of Allah ta'ala, to Kisra, the emperor of Persia, peace be upon whomsoever follows hidayat and guidance. He only listens to these words, he is filled with rage, with anger, and asks and grabs that letter and breaks it and tears it into pieces. Did not even read what was said further on because of arrogance, haughtiness. He says, how could he put his name before my name? And these are people who are slaves to us and he is inviting me to his religion. The letter is torn up into pieces. And he commands that Abdullah bin Hudhafa radiallahu anhu be taken out of the court. Abdullah bin Hudhafa radiallahu anhu says to himself, once I fulfill the command of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and this is the manner he had treated the letter, no need for me to stay on any longer. And he goes away and manages to get away. When his anger subsides, Kisra, he asks for Abdullah bin Hudhafa radiallahu anhu to be brought back. They trace him but cannot find him, he had superseded them. He comes to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, relates what had transpired. Nabi sallallahu alaihi wasallam says, "Mazzaqallahu mulkah." As he had torn up the letter, may Allah ta'ala break up his kingdom. And shortly thereafter, his very own son Sheroi killed his father. And thereafter, that was the downfall of the kingdom, the Persian Empire. There are many incidents that go along with that. Second incident in the life of Sayyidina Abdullah bin Hudhafa radiallahu anhu. This first incident was in the 6th year of the Hijrah. Another 13 years later, 19th year after the Hijrah, Khilafah of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu. Number of Sahaba radiallahu anhu majma'in are in jihad in the Roman Empire. When the Roman Emperor, the Heraclius gives a command, when he had heard about the fortitude, the passion that Sahaba radiallahu anhu majma'in had for Islam, and he wished to see for himself, gave a command to his soldiers that preferably try and capture them and bring them alive to me so he could study them from close by. A number, approximately 300 of the Muslimin, the Mujahideen, were captured, brought in front of the Heraclius, and the leader of them was Abdullah bin Hudhafa radiallahu ta'ala. He is brought to the court of the Roman Emperor, and this is also one of the superpowers of the time. So he says to him that I will put forward a deal to you, a bargain, that become a Christian, forsake Islam, adopt Christianity, and I will let you go free. Subhanallah, what an answer, what a response. He says, Al-mawtu alfa marratin ahabba ilayya mimma tad'unani ilayh. A thousand times death is more beloved to me than what you are inviting to me. The most precious gift I have is Iman and Islam. If I have to be killed 1,000 times and more, never will I forsake it even for a blink of an eye. He then tries to tempt him in other ways. And then he says to him that, let me put another deal forward to you. Other narrations talk about that he was persecuted with hunger, haram food was placed, was tempted by means of a woman, but he remained resilient and steadfast. The emperor then says to him, I see you a man of great resilience. And in his heart he has the awe and respect of this man. He says, let me marry you to my daughter and half of my kingdom will become yours. You will become the owner of half of my kingdom. Subhanallah, what a response. And he says that if you give me your entire kingdom and another one like it and the entire lands of Arabia, I will not forsake Islam tarfata ayn, even for a blink of an eye. Forget what you are saying, even for a blink of an eye, all the treasures and material possessions you put to me will never make me leave Islam for a blink of an eye. He then tries another means, puts him onto a cross and ties him up and commands his soldiers to shoot arrows near to his hands and near to his feet, presenting to him Christianity that maybe out of fear he becomes even more resilient. Then he thinks of another ploy, the Kisra. A huge cauldron, a huge pot is brought, it is filled with oil. One of the Muslim captives is brought, and in front of Abdullah bin Hudhafa radiallahu anhu, he is asked to accept Christianity, he refuses. He is thrown into that boiling pot of oil. In a few seconds, the meat sizzles away and he sees only bones. He says, will you now accept? He says, never, I remain even more resilient. He then says that take him away and throw him also into this boiling pot of oil. As Abdullah bin Hudhafa radiallahu anhu is taken away, he starts to cry, he sheds tears, he weeps. The Kisra is made, Qaisar, the Heraclius is made known, it is made known to him about this, and he thinks that maybe now he has succumbed out of fear. He is brought back and says, now will you finally accept Christianity? He says, never. So he says, woe be to you, then why were you crying? I thought that you had become fearful. He says, I am crying for one reason only. The thought crossed my mind that in a few seconds my life will be given for Allah's love and pleasure and I will be no longer here. I'm crying on the fact that I wish, لو كان لي بعددي شعري في جسدي أنفس, that I wish I had a number of lives equivalent to the hairs on my body, that one after the other I could have given them for the pleasure of Allah Ta'ala. That is why I'm crying. I only have one life. I was wishing that I had many, many other lives to give for Allah Ta'ala's pleasure. The Heraqal then knows that there is no way forward here. He has the awe and respect of Abdullah bin Hudhafa radiallahu anhu in his heart. He then thinks of a ploy to save some face, so he says, that kiss my forehead and I will free you. He says, not acceptable. He says, okay, I put a deal further to you. Merely kiss my forehead and 300, all the prisoners with you will be freed. Abdullah bin Hudhafa radiallahu ta'ala and then says that there would be no harm in doing this. It will save the life of many, many Muslims. He does so, he is freed, and with him all the Muslim prisoners. And as they come to Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, the statement of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala is, حَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يُقَبِّلَ رَأْسَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ رَأْسَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. And Umar radiallahu anhu says it is a duty upon every Muslim to kiss the forehead of Abdullah bin Hudhafa radiallahu anhu for this determination, this love, this passion for Iman in Islam. And I will be the first to do so. He goes and kisses the forehead of Abdullah bin Hudhafa radiallahu ta'ala. Allahu Azza wa Jalla grant us such love, passion, and grant us halawatul Iman. Wa akhira da'wana alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد محترم دوستوں اور ساتھیوں علماء کرام آپ نے فائدے کی باتیں سن لیں خصوصاً صحابہ کرام کے واقعات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ حضرت اسید بن حذیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ یہ وہ واقعات آپ نے سنے جن واقعات سے ایک مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوسرے لوگ احد کے برابر صدقہ کر لیں تو صحابہ کرام کے ایک کلو اور آدھی کلو تک نہیں پہنچ سکتا صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے ان قربانیوں کی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان اور اسلام کی روشنی نصیب فرمائی اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو اور ہر ایک کام کو اور ہر ایک قول کو اور ہر ایک فعل کو محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچایا جو جیسے مفتی عبدالقادر نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ ہے جو بھی مہینہ ہو سفر کا مہینہ ہو یا وہ مہینہ ہو جس کو اشہر حرم کہتے ہیں ان سب میں ایک مسلمان کے لیے ایک سبق ہے اور بہت بڑا سبق ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس وقت کیا ہے اس پر عمل کرے مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے تجویز کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ہمارے لئے مقرر کیا اسی طریقے پر وہ کام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو سے پہلے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے ہم جب وضو شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کو ختم فرماتے تھے تو ختم کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. اے اللہ اجعلنی من التوابین, مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے. یعنی حدیث میں آتا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ جو صغائر ہے چھوٹے چھوٹے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے جب آدمی منہ اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو منہ اور ناک کے چھوٹے چھوٹے گناہ گر جاتے ہیں, جب چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اسی طرح ہاتھ اور پیر. اس کے بعد جب بڑے گناہ رہ گئے جس کو کبائر کہتے ہیں, اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا, یہ پڑھو, اللہم اجعلنی من التوابین, اے اللہ میں مجھے توبہ کی توفیق دے تاکہ میں توبہ کروں بڑے گناہوں سے, اور واجعلنی من المتطہرین, جیسے میرا ظاہر پاک ہو گیا وضو کی وجہ سے, یا اللہ میرے دل کو بھی پاک کر دے کہ میرا دل بھی پاک ہو جائے. اس لئے ہمارا تو دل پاک نہیں, حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, کسی کے مال کو برداشت نہیں کرتے, کسی کے مرتبے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, کسی کی ذہانت کو برداشت نہیں کر سکتے, کسی کے بڑائی کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ دعا کہ ہمارے دل کو پاک کر دے, تو یہ کتنی پیاری دعا ہے, لیکن ان دعاؤں کا مطلب اور ان دعاؤں کا معنی بھی سمجھنا چاہیے. بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہ سورت پڑھ لیں. اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے. علامہ سخاوی نے فرمایا ہے لا اصل له, اس کی کوئی بنیاد نہیں, مت پڑھو. اور مولانا ظفر احمد عثمانی نے فرمایا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے, کبھی کبھی اس پر عمل کر لیا کرو. پھر اس کے بعد جب وضو آدمی کرتا ہے تو وضو کے وقت ہر جس عضو کو آدمی دھوتا ہے تو اس کے لیے علماء کرام نے اور بعض روایات میں دعائیں آئی ہیں. وہ دعا اگر آدمی کبھی کبھی پڑھ لے, یا اردو میں یا انگلش میں پڑھ لے, اچھی بات ہے, کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے سنت نہیں ہے, اور اس روایت پر بھی بہت زیادہ کلام ہے, لیکن وہ الفاظ بہت اچھے ہیں. جب منہ میں پانی ڈالتا ہو اللہم اعنی علی ذکرک, اللہم اعنی علی تلاوت کتابک و ذکرک و شکرک, یا اللہ مجھے توفیق دے, میری مدد کرے کہ میں اپنے منہ سے قرآن کریم کی تلاوت کروں. اللہ کا کلام, اس کی تلاوت, اس سے بڑھ کر اس سے اونچی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. پھر دوسرے نمبر پر اللہ کا ذکر کروں, پھر تیسرے نمبر پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں. یہ الفاظ اگر یاد نہ ہو تو دوسری زبان میں کہ یا اللہ مجھے تلاوت کی توفیق دے, زبان تلاوت کے لیے, ذکر کے لیے, شکر کے لیے. حضرت مولانا بن نوری رحمہ اللہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ بھائیو, یہ ہمارا منہ اور ہماری زبان دھوئیں اور تمباکو کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے. خامخواہ اس منہ کو کیوں دھوئیں سے بدبودار بناتے ہو, اور اس کو اس میں کیوں, یہ دھواں نہیں ہے, یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے, قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہے, قرآن کریم کی تلاوت اس کے ساتھ کر لیا کرو. اس کے بعد جب ناک میں پانی ڈالتا ہے اللہم ارحنی رائحة الجنة, اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو پہنچا جائے, کتنی پیاری دعا ہے. یہ اگر یاد نہ ہو کسی کو تو یہ کہ یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو نصیب فرما دے اور جہنم کی بدبو سے مجھے بچائے. وَلَا تُرِحْنِي رَائِحَةَ النَّارِ, جہنم کی بدبو سے مجھے بچائے. جنت کی خوشبو کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ ایک جہنمی جو جہنم کے اندر پڑا ہوگا اس کو نکالا جائے گا اور اس کا منہ جنت کی طرف کر دیا جائے گا. جنت کی طرف جب اس کا منہ ہو جائے اور جنت کی خوشبو کو محسوس کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہ آدمی وعدہ کر چکا ہے کہ یا اللہ ایک سوال اس کے آگے میں دوسرا سوال نہیں کروں گا, جب جنت کی خوشبو اس کو لگ گئی اس نے کہا یا اللہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے تو کہا تھا کہ میں آگے سوال نہیں کروں گا, یا اللہ مجھے محروم نہ کرے جنت سے. جنت کے دروازے پر پہنچ گئے, پھر کہا میں آگے سوال نہیں کروں گا. اب جنت کے اندر جب اس نے جنت کے باغات دیکھے, جنت کے محلات دیکھے, جنت کی خوبصورتی دیکھی, یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. ارے بندے تم نے تو کہا تھا کہ میں آگے سوال نہیں کروں گا, یا اللہ جنت کا سوال کیسے نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ما اغدرک, تم تو بے وفا ہو, وعدہ کرتے ہو اور وعدے کو بھول جاتے ہو. پھر یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ کہے کہ یا اللہ جنت میں تو جگہ نہیں, جنت تو بھری ہوئی ہے, تم جاؤ تو صحیح. تین مرتبہ کہے گا یا اللہ جنت بھری ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ تم کو میں نے اتنی جگہ دے دی جتنی دنیا ہے اس کی ڈبل جگہ دے دی آپ کو, دنیا میں دنیا جتنی بڑی ہے. اور ابو سعید خدری کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم کو دنیا کی جتنی زمین ہے اس سے دس گنا. ایک طالب طلبہ کے سامنے میں نے کہا 10 پل, تو ہمارا ایک پاگل سا طالب علم تھا اس نے کہا مفتی صاحب یہ 10 پل استعمال نہیں ہوتا, 3 پل سے آگے استعمال نہیں ہوتا. میں نے کہا چلو یار مجھے تو کوئی نہیں کہے کہ تم کو انگلش نہیں آتی, میں تو پہلے سے نہیں جانتا. تو اللہم ارحنی رائحة الجنة, اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو نصیب فرما دے. اور اس کے بعد جب چہرے کو دھوئے گا جس کو منہ دھونا کہتے ہیں, تو اس وقت کبھی کبھی یہ پڑھ لے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ, اور آگے اگر یہ پڑھ سکے ولا تسود وجری یوم تسود الوجوہ, یا اللہ میرے چہرے کو روشن کر دے, چمکتا ہوا بنا دے, جس دن اچھے لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے, اور میرے چہرے کو اندھیرا مت بناؤ اندھیری کی طرح. تو یہ ایک پیارے جملے ہے, پیاری بات ہے, اچھی بات ہے. میں نے پہلے سے عرض کیا کہ اس کو سنت نہ سمجھے, کبھی کبھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے. پھر جب دایاں ہاتھ تو اس میں اللہم اعطنی کتابی بیمینی, یا اللہ مجھے عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے دے. بایاں ہاتھ دھوتا ہو, بایاں کلائی, تو یہ کہے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی, یا اللہ بائیں ہاتھ میں مجھے عمل نامہ نہ دے. یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے, اس لیے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملتا ہے وہ جنت کا راستہ ہے, جس کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملتا ہے یا ہاتھ کی پیچھے یا پیٹ کی پیچھے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے بھی ہو اور بائیں ہاتھ بھی ہے اور پیچھے کی طرف ہے, بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے سینے میں سوراخ کر دیا جائے گا اور ہاتھ پیچھے کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. تو یہ بھی بڑی پیاری اور اچھی دعا ہے. اور آگے جب سر پر مسح کرتا ہے تو سر پر مسح کرنے کے وقت یہ کہے اور یہ پڑھ لے کہ اللہم ازلنی ازلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک, یا اللہ میرے سر پر عرش کا سایہ کر دے جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور عرش کے سایہ میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جمع فرمائیں گے, شہیدوں شہید لوگ وہاں ہوں گے جو مسجد کی نگرانی مسجد میں آتے جاتے ہیں مسجد کی نگرانی کرتے ہیں وہ بھی ہوں گے. الامام العادل جو انصاف والا بادشاہ ہے وہ بھی وہاں ہوگا. شاب النشأ فی عبادت اللہ جو جوان اللہ کی عبادت میں بڑا ہو پلا ہو بڑا ہوا ہو وہ بھی وہاں ہوگا. اور اسی طرح اور بھی احادیث میں مذکور ہے کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. یا اللہ ہمیں بھی عرش کا سائے نصیب فرما دے, کتنی پیاری دعا ہے. اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ تم اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھا دو. ایک, اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ. نمبر دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور فیملی ان کے نواسوں ان کی محبت سکھاؤ. ہم سب حسن حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور جنہوں نے قتل کیا ہے وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. انہوں نے قتل کیا دونوں کو, حضرت حسن کو زہر دیا, روافض شیعونی دیا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, اور ابھی تو ایک شیعہ مجتہد کا اقرار آیا ہے کہ یہ شیعونی کیا ہے, مفتی عبدالقادر صاحب نے یا کسی اور نے مجھے سنایا تھا, خود ان کا اقرار ہوا. تو وہ تو قاتل ہیں اور ہم محبت کرنے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جن میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں ان کی محبت سکھاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور حفظ میں سب سے زیادہ تلاوت ہے یہ سکھاؤ, اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا خصوصاً جب حافظ ہو وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو یا اللہ مجھے ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دے, جس دن عرش کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اور سورج اتنی نیچے ہوگا کہ نیزہ کے برابر ہوگا, اور جس وقت کانوں کو مسح کرتا ہے یہ کہے اللہم اجعلنی ممن یستمعون القول فیتبعون احسنہ, اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو اچھی باتیں سنتے ہیں تو اچھی باتوں میں سے سب سے اچھی بات کو لیتے ہیں, اچھی باتوں میں سے سب سے اچھی بات لیتے ہیں. اس کا کیا مطلب سب سے اچھی بات لینا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے مباح اور ایک ہے مستحب, مباح کو چھوڑ کر مستحب کو لیتے ہیں. اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو انتقام لینا بدلہ لینا یہ مباح اور جائز ہے, اس کو معاف کرنا مستحب ہے. یہ کہتے ہیں میں نے آپ کو معاف کیا, آپ نے مجھے برا کہا, میں آپ کو برا نہیں کہوں گا, میں اپنی زبان کو برائی کے ساتھ ملوث نہیں کروں گا. اور دوسرا مطلب یہ کہ شریعت میں ایک ہے اس کو عزیمت کہتے ہیں یعنی اعلی درجے کا حکم, اور دوسرا ہے اس کو رخصت کہتے ہیں, رخصت کہتے ہیں یعنی ادنا درجے کا حکم. تو وہ اعلی درجے کا حکم لیتے ہیں ادنا والے کو چھوڑ دیتے ہیں, جیسے مسافر ہے زیادہ تکلیف نہیں ہے, رمضان کا مہینہ ہے روزہ نہ رکھے اس کی اجازت ہے, روزہ رکھے زیادہ تکلیف نہیں, یہ اعلی درجے کا حکم ہے. تو حدیث میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں تھے, لوگوں کا روزہ نہیں تھا, میرا روزہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا. تو یہ اعلیٰ درجہ کا حکم. اسی طرح بہت سارے احکام ہیں کہ ان میں ایک رخصت کا درجہ ہے, ایک عزیمت کا. ایک آدمی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں تکلیف ہے, کہتے ہیں میں بیٹھ کر پڑھوں گا, لیکن کھڑے ہو کر سجدہ وغیرہ کر سکتا ہے تو کر لے. یہ اعلیٰ درجہ کا اونچے درجہ کا حکم ہے. تو فرمایا یہ پڑھے, یستمعون اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اس کا تعلق کان سے ہے. کان سے یستمعون سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں. استماع کے معنی توجہ سے سننا, سماع کے معنی ہے بغیر توجہ یا توجہ ہو اس کو سننا. اور جس وقت آگے جا کر جب مسح الرقبہ کرتے ہیں, گردن کا مسح شافعیہ کی نزدیک نہیں ہے, احناف کی نزدیک دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں کرنا چاہیے اور اسی پر ہمارا عمل ہے, تو اس وقت کہے اللہم اعتق رقبتی من النار, اے اللہ میری گردن کو نار سے چھڑا دے. اس لیے کہ دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ کو 70 مرتبہ دھویا گیا ہے, 70 مرتبہ, تو تب یہ دنیا کی آگ بنی ہے. جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ دھونے کے بعد یہ آگ ہے. اگر یہ 70 ڈگری زیادہ ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا. اور یہ بھی حدیث میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ یہ دنیا کی آگ کہتی ہے یا اللہ مجھے دوبارہ جہنم میں مت لے جاؤ. جہنم کی آگ سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے. اور آگے جس وقت دایاں پاؤں یا دایاں پیر دھوتا ہے, اس وقت کہے یا اللہ میرے قدم کو پل صراط پر جما دے اور پل صراط پر قائم اور رکھے تاکہ میں پسل نہ جاؤں. اللہم ثبت قدمی علی الصراط. پل صراط پر گزرنا. ام منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ. ہر ایک پل صراط پر گزرے گا, ان لوگوں میں سے مجھے نہ بنا جو پل صراط پر گزرتے ہیں اور گر جاتے ہیں. اور گزرنے والے حدیث میں آتا ہے بعض بجلی کی طرح گزرتے ہوں گے, بعض تیز ہوا کی طرح سے گزرتے ہوں گے, بعض اس گھوڑے کی طرح جو تیز رفتار گھوڑا ہو اس طرح گزرتے ہوں گے, بعض پیدل کی طرح ہوں گے, بعض کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے, گریں گے زخمی ہو جائیں گے لیکن آخر چلے جائیں گے, اور بعض بدقسمت اللہ تعالی ہمیں بدقسمت نہ بنائیں نیچے گر جائیں گے. اور حدیث میں اور اس روایت میں موجود ہے کہ پھر جب بایاں پیر دھوتا ہے تو یہ کہے اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا. مطلب یہ ہے اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے, یعنی جو گناہ میں نے کیے تھے وہ تو وضو کے ذریعے سے گر گئے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بدنیتی اور خرابی کی وجہ سے یہ فیصلہ نہ ہو جائے, تو یا اللہ میرے سب گناہوں کو معاف کر دے, آئندہ گناہوں کو بھی اور جو پچھلے گناہ ہے سب کو معاف کرے. وسعی مشکورا, اور جو میں نے محنت کی اس کو مقبول بنا دے. تو یہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کرے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا شہادت کا کلمہ, اور شہادت کے کلمے کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ پڑھ لیا کرے. اور بھائیو اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایو الدعاء اسمع, کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جو دعا نمازوں کے بعد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور جو دعا فی جو فی اللیل الآخر تہجد کے وقت آدمی کرتا ہے اس دعا کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے اذا سألتم اللہ فاسألوه ببطون اکفکم ولا تسألوه بظہور اکفکم وامسحوهما علی الوجہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہو تو ہتیلی کو اوپر کرو, ہتیلی آسمان کی طرف کرو اور الٹا مت کرو, اور پھر وامسحوه بوجوہکم یا علی وجوہکم, پھر ہاتھ کو اپنی منہ پر پھیر دیں. یہ دعا کے آداب ہیں. اور نماز کے بعد بھی دعا کرنا چاہیے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ دعا کر رہا تھا. رأى عبداللہ ابن زبیر رجلا رافعا یدیہ قبل ان یفرغ من صلاته, نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا. عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا ایسا مت کرو, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرفع یدیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو نہیں اٹھاتے تھے, حتی یفرغ من صلاته, یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوتے تھے پھر ہاتھ اٹھاتے تھے. تو ہم بھی جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو دعا کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور ترمذی کے ایک حدیث میں ہے الصلاۃ مثنا مثنا, نماز دو دو رکعتیں ہیں, یعنی نفل نماز دو دو رکعتیں ہیں, تشہد فی کل رکعتین, ہر دو رکعت میں تشہد پڑھنا چاہیے, وتباؤس, اور عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے. اور آگے فرمایا ہے وتقنع یدیک اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اور ہاتھ اٹھائیں گے اور یہ کہو اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. فمن لم يفعل فهو خداج, جس نے ایسا نہیں کیا اس نے ناقص کام کیا, اس کا کام مکمل نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو احادیث میں اور جو بزرگوں نے دعائیں لکھی ہیں اور ہر وقت کے ساتھ مخصوص دعائیں ہیں یا مخصوص کلمات ہے یا مخصوص ذکر ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کی توفیق عطا فرما دے. اب تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کے بعد ذکر. بعض لوگ اپنے کو سلسلہ شیخ چشتیہ سے بتلاتے ہیں, ان کے یہاں ڈھول ہارمونیم کے ساتھ بڑے زور پر قوالی ہوتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ چونکہ خواجہ اجمیری نے قوالی سنی ہے اس لیے ہم بھی سنتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ قوالی چشتیت کا اہم ترین جز ہے, اس کے بغیر چشتیت ناتمام اور ناقص ہے. ارشاد اور جواب, ڈول ہارمونیم وغیرہ کسی قسم کے ساز کے ساتھ مجلس کرنا شرعاً جائز نہیں, چشتیت کے آڑ بھی کار آمد نہیں. حضرت خواجہ اجمیری کی طرف اس کی نسبت کسی صحیح سند سے ثابت نہیں, نیز جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف منع فرمایا ہو اس کو کوئی جائز نہیں کر سکتا. بزرگان دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تابعداری کی تلقین اور تعلیم کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم, سبحان ربي العلي العلى الوهاب, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, فصل على نبينا محمد كما أنت أهله, وفعل بنا ما أنت أهله, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبما هو أهله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أعطنا إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
اللهم استر عوراتنا وعمل روعاتنا، اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحيتنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا عنك وارض عنا، وأرضنا عنك وارض عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. إن شاء الله next week مجلس will take place in Ekanof Madrasa. إن شاء الله next week مجلس will take place in Ekanof, and the program will start إن شاء الله after إشراك at about 6:15 إن شاء الله.